السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کو کامیابیاں ملی، لیکن اندرون ملک خطرہ بدستور موجود ہے. پاکستانی قانون سازوں کا موقف. شدت پسندوں کے خلاف سرحد پار افغان فورسز کی کارروائیوں میں بھی تیزی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، نائجیریا کے جنگجو گروپ بوکو حرام نے جمعرات کے روز شمالی کیمرون میں حملہ کر کے تقریباً 90 شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے. اور مصر میں ایک ریستوران پر حملہ ہوا ہے جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے. اور امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے کا کہنا ہے کہ فلپائن میں انتہائی مطلوب دہشت گرد ممکنہ طور پر ہلاک ہو گیا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ایران کے وزیر خارجہ ہفتے کے روز میونخ میں ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے بات چیت کر رہے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی قانون سازوں نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان کے 90% علاقے کو عسکریت پسندوں سے پاک کر دیا گیا ہے، اور فوجی آپریشن کی کامیابی کا اعتراف امریکی انٹیلیجنس کی ایک حالیہ رپورٹ میں بھی کیا گیا ہے. اسلام آباد سے یہ ہے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں قانون سازوں کا کہنا ہے کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوج نے دہشت گردوں کے خلاف اگرچہ مثالی کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن ان کے بقول ملک کو اب بھی داخلی سلامتی کے چیلنج کا سامنا ہے. حال ہی میں قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کا دورہ کرنے والے سینیٹر حاجی عدیل اور سینیٹر طاہر حسین مشدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس قبائلی علاقے میں دہشت گردوں کے ڈھانچے کو تباہ کیا جا چکا ہے. ان کے بقول اب ملک بھر میں روپوش دہشت گردوں کے خلاف بھی فیصلہ کن کارروائی کرنا ہوگی. واضح رہے کہ امریکہ کی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے لیفٹیننٹ جنرل ونسنٹ اسٹیورٹ نے کانگریس کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں پیش کردہ اپنی رپورٹ میں کہا کہ افغانستان کی سرحد کے قریب پاکستان نے مؤثر کارروائیاں کی ہیں اور وہاں سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا صفایا کیا گیا ہے. تاہم امریکی جنرل کا کہنا تھا کہ پاکستان کو مسلسل دہشت گرد گروہوں سے خطرات کا سامنا ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے سینیٹر طاہر حسین مشدی نے امریکی جنرل کی طرف سے پاکستانی فوج کی کامیابیوں کے اعتراف کو ایک حقیقت پسندانہ بیان قرار دیا.
یو ایس کانگریس نے بھی اس کو مان لی ہے تو انہوں نے بہت ریلسٹک اپریزل کی ہے. یہ ایک امپاسبل ٹاسک کو، امپاسبل مشن کو انہوں نے پاسبل بنا کے اور اس میں 99.9% سکسیس ریشیو آپ سمجھ سکتے ہیں. اس وقت میں کمپلیٹ کنٹرول ان ایریاز کے اوپر ہے پاکستان فوج کا اور پاکستان کی حکومت کا، جس میں کبھی خواب و خیال نہیں دیکھ سکتے تھے.
عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر حاجی عدیل کا کہنا تھا کہ شمالی وزیرستان میں کارروائی سے یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ پاکستانی فوج دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کر رہی ہے.
کانی گروپس کے ابھی جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ بھی تباہ کر دیا گیا ہے. اب میرے خیال میں ایک بڑی سیریس آپریشن ہو رہا ہے جس کے نتائج نکلے ہیں.
ادھر وزیر اعظم نواز شریف نے بھی جمعرات کو ایک تقریب میں کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا.
یہ ہمارا ملک ہے، ہماری نسلوں نے یہاں پہ رہنا ہے، اس ملک کو پرامن بنانا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہر قسم کی بدامنی سے، دہشت گردی سے جو ہے وہ پاک کیا جائے. تو یہ ہم نے کام ایک شروع کیا ہے، اس کو انشاءاللہ اختتام تک پہنچائیں گے. اس میں وقت لگ سکتا ہے، ہمارے ریزولو اس میں انشاءاللہ آپ کبھی کوئی کمی نہیں دیکھیں گے.
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی حالیہ مہینوں میں دو طرفہ تعاون میں بہتری آئی ہے. تازہ اطلاعات کے مطابق افغانستان کی سیکیورٹی فورسز نے پاکستان سے متصل افغان پہاڑی علاقے میں ایک آپریشن میں 18 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. یہ کاروائی پہاڑی صوبے ننگرہار میں کی گئی. اس علاقے میں حالیہ مہینوں میں فضائی کاروائیاں بھی کی جاتی رہی ہیں. ننگرہار صوبے کے عہدیداروں کے مطابق تازہ کاروائیوں میں 26 عسکریت پسند زخمی بھی ہوئے، جبکہ 4 کو گرفتار کیا گیا جن میں سے 3 کا تعلق پاکستان سے بتایا جاتا ہے۔ ادھر پاکستانی فوج کی اپنے قبائلی علاقوں میں تازہ فضائی کاروائیوں میں کم از کم 25 مشتبہ دہشت گرد مارے گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق یہ کاروائیاں بدھ کو جنوبی وزیرستان اور خیبر ایجنسی کی وادی تیرا میں کی گئیں۔ بیان کے مطابق ان کاروائیوں میں دہشت گردوں کے 60 ٹھکانے بھی تباہ ہو گئے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آج 5 فروری کو پاکستان میں کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم نواز شریف نے مظفر آباد میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اسلام آباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل جنوبی ایشیا میں امن کا ضامن ہے اور اعتماد کے دہرینہ فقدان کو دور کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ جمعرات کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں قانون ساز اسمبلی اور کشمیر کونسل کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی سیاسی اور سفارتی حمایت کے عزم پر قائم ہے اور اس مسئلے کے حل کے لیے اس نے عالمی سطح پر اپنے موقف کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ بامعنی مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کا خواہاں ہے، کیونکہ وہ خطے میں دیرپا امن کے لیے ناگزیر ہے۔
ہم نے حق خودارادیت کے جائز مطالبے کی حمایت کرتے ہوئے ہمیشہ بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ اور بات ہے کہ بھارت تاخیری حربے استعمال کرتا رہا ہے۔ پاکستان ایک واضح موقف رکھتا ہے کہ اس خطے میں دیر پا امن کا قیام مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر ناممکن ہے، اور کشمیر کو شامل کیے بغیر پاکستان مذاکرات کے کسی ایجنڈے کو مکمل نہیں سمجھتا۔ دنیا پر ہمارا موقف واضح ہو رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان میں بسنے والے 150 کروڑ انسانوں کا مستقبل مسئلہ کشمیر کے پرامن حل سے وابستہ ہے۔
بھارت بھی پاکستان کے ساتھ تمام تصفیہ طلب معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن وہ مسئلہ کشمیر کے بجائے دہشت گردی کو مذاکراتی ایجنڈے میں سرفہرست رکھنے پر اصرار کرتا ہے۔ 1947 میں تقسیم برصغیر کے وقت سے ہی کشمیر کا علاقہ پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع ہے، جس کا ایک حصہ پاکستان جبکہ ایک بھارت کے زیر انتظام ہے۔ پاکستان کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہاں کی عوام کے استصواب رائے کی حق کے ذریعے حل کا خواہاں ہے، جبکہ بھارت کا موقف ہے کہ اس علاقے کا الحاق اس کے ساتھ ہو چکا ہے اور یہ اس کا حصہ ہے۔ 1990 سے ہر سال 5 فروری کو پاکستان میں کشمیری عوام کے ساتھ ہزارے یکجہتی کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے۔ جمعرات کو پاکستان میں عام تعطیل تھی، جبکہ اس دن کی مناسبت سے چھوٹے بڑے شہروں میں مختلف تقاریب اور سیمینار کا اہتمام بھی کیا گیا۔ کشمیر کے علاوہ پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی اس دن کی مناسبت سے ریلیوں کا اہتمام کیا، جس میں مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ روشن مغول، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو سے بات چیت کے لیے کیف میں ہیں، جبکہ فرانس اور جرمنی کے لیڈروں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی نئی امن تجاویز لے کر یوکرین جا رہے ہیں۔ کیری کے دورے سے پہلے امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے اعلان کیا کہ امریکہ کیف کو امداد کی مد میں اضافی 16.4 ملین ڈالر دے گا، جو ان شہریوں پر خرچ کی جائے گی جو مشرقی یوکرین میں یوکرینی فوج اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان لڑائی سے متاثر ہوئے ہیں۔ عہدیدار نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اس بات کا جائزہ بھی لے رہا ہے کہ یوکرین کو ہلاکت خیز ہتھیار فراہم کیے جائیں، لیکن خدشہ ہے کہ کیا یوکرینی فورسز کو ان ہتھیاروں کے استعمال کی تربیت حاصل ہے۔ اسی اثنا میں فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے جمعرات کے روز کہا کہ وہ اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل یوکرین کا دورہ کریں گے۔ فرانس کے صدر کا کہنا تھا،
Nous ferons une nouvelle proposition de règlement sur le conflit lui-même.
فرانسوا اولاند کہہ رہے ہیں کہ ہم اس تنازع کو حل کرنے کے لیے نئی تجاویز دیں گے جو یوکرین کی علاقائی خود مختاری پر مبنی ہوں گی۔ ہم آج صدر پوروشینکو سے اور جمعے کے روز ماسکو میں روس کے صدر سے ملاقات کریں گے، کیونکہ وقت تیزی سے نکلا جا رہا ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ نہ کہا جائے کہ فرانس اور جرمنی نے امن کے لیے پوری طرح سے کوششیں نہیں کی۔ اسی اثنا میں جمعرات کے روز نیٹو برسلز میں اپنے اجلاس میں روسی سرحدوں پر یوکرین پر ماسکو کی جارحیت کو روکنے کے لیے اپنے دفاع کو مضبوط بنائے گا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹالٹن برگ نے کہا ہے کہ میں توقع کرتا ہوں کہ وہ 30,000 کے قریب فوج پر اتفاق کریں گے جو نیٹو کی اضافی فوجوں کا حصہ ہوگی۔ امریکی وزیر دفاع چک ہیگل برسلز میں اجلاس میں شریک ہوں گے اور امریکی نائب صدر جو بائیڈن کا برسلز کا دورہ اس ہفتے کے آخر میں متوقع ہے۔ تائیوان میں ایک اور مسافر طیارے کے گر کر تباہ ہونے سے اب تک 31 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ 12 لاپتہ افراد کی تلاش ابھی جاری ہے۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس سے۔
ایک انٹرنیٹ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرانس ایشیا کے مسافر طیارے کا بایاں حصہ ہائی وے پر جاتی ہوئی ٹیکسی سے ٹکرایا اور اس کے کچھ ہی دیر بعد طیارہ دریا میں گر کر تباہ ہوا۔ تائیوان کے دارالحکومت تھائی پے کے فائر ڈپارٹمنٹ کے ایک عہدیدار ہونگ جنگ وی نے کہا ہے کہ دریا کے پانی کے انتہائی ٹنڈے ہونے کی وجہ سے بحالی کی کوششیں سست ہوئی ہیں اور بازیابی کا کام مزید مشکل ہو گیا ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ ریکوری اور ریسکیو کا کام جاری ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج ہم جہاز کا مرکزی حصہ جو پہلے ہی دیکھ اور نکال چکے ہیں مزید تجزیے کے لیے منتقل کر سکیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ انجن کے کچھ حصے اب بھی پانی میں موجود ہیں۔ ہماری ٹیم اس جگہ کی تصدیق کر چکی ہے اور ہم وہاں پر موجود سپروائزر سے رابطہ کریں گے تاکہ آج انجن کے ان حصوں کو اٹھا لیں۔ یہ الفاظ تھے فائر ڈپارٹمنٹ کے ایک عہدیدار کے۔ ایسٹ ایشین اینڈ پیسیفک افیئرز کے لیے امریکہ کے معاون وزیر خارجہ ڈینیل رسل نے کہا ہے کہ ماضی کی طرح امریکہ اس وقت بھی ہر طرح کی معاونت کے لیے تیار ہے۔
Moreover, the US and Taiwan discuss issues relating to air safety.
امریکہ اور تائیوان مستقل بنیادوں پر فضائی تحفظ پر بات چیت کرتے رہتے ہیں اور یہ دونوں ممالک کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ صحت، تحفظ اور فلاح و بہبود اور تائیوان کے لوگوں کا وقار ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ یہ الفاظ تھے ڈینیل رسل کے۔ جاپان کی کیوڈو نیوز ایجنسی نے ہوابازی کے شعبے سے منسلک ایک عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں شبہ ہے کہ AR-T-72 طیارہ اڑان کے دوران اپنی رفتار پر قابو نہ پا سکا۔ یہ فرانس کا تیار کردہ دوسرا مسافر طیارہ ہے جو تائیوان میں گر کر تباہ ہوا ہے۔ گزشتہ جولائی میں پینگو نامی جزیرے کے ایئرپورٹ کے قریب اسی کمپنی کا ایک طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا جس میں 48 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ تائیوان کے عہدیداروں کے مطابق صاف موسم میں طیارے کے تباہ ہونے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے فلائٹ ڈیٹا اور وائس ریکارڈر کا تجزیہ جاری ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اردن کے شاہ عبداللہ نے داعش کے عسکریت پسندوں کے ہاتھوں اردن کے ایک پائلٹ کی وحشیانہ ہلاکت کے بعد اس گروپ کے خلاف لڑائی میں اردن کے کردار میں اضافے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے۔
معاذ القصص بے کے قتل پر بین الاقوامی برادری کی جانب سے مذمت اور اردن کے عہدیداروں کی جانب سے دو عراقی قیدیوں ناکام خودکش بمبار ساجدہ رشاوی اور القاعدہ کے کارکن زید الکربولی کی سزائے موت پر عمل درآمد کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ شاہ عبداللہ نے ان واقعات میں ذاتی طور پر شرکت کے لیے واشنگٹن کا ایک دورہ مختصر کر دیا۔ اردن کی حکومت کے ایک ترجمان محمد المومنی کہتے ہیں کہ فوج ISIL کو شکست دینے کے لیے اتحادی شراکت داروں کے ساتھ مزید قریبی طور پر کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ محمد المومنی کہتے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ اتحادی ارکان کے درمیان تعاون کے ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی برادری کی بھلائی کے ساتھ ہمارے معاشرے کی ہماری فورسز کی طاقت کے ساتھ اس بدی کو شکست دی جا سکتی ہے۔ یہ تھے اردن کے سرکاری ترجمان محمد المومنی۔ بدھ کے روز ایسے میں کہ جب پائلٹ کے خاندان کے پاس سوگوار تعزیت کے لیے پہنچے تو ان کے والد نے عسکریت پسند گروپ کے خاتمے کی کسی بین الاقوامی کوشش کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، میں داعش گروپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ملحد اور دہشت گرد ہیں جنہیں انسانیت یا انسانی حقوق کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ داعش کو تباہ کر دے۔ اتحاد ہو یا اتحاد سے باہر کے ملک، انہیں اسلامک اسٹیٹ نامی اس گروپ کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے اردنی پائلٹ معاذ القصص بے کے والد کے۔ اسلامک اسٹیٹ گروپ یا داعش نے قیدی کے ایک تبادلے کے سلسلے میں الرشاوی کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اردن نے پائلٹ معاذ القصصبے کے زندہ ہونے کا ثبوت حاصل کیے بغیر کسی اقدام سے انکار کر دیا تھا۔ منگل کے روز آن لائن سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں یہ دکھانے کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ پائلٹ کو ایک پنجرے میں زندہ جلا کر ہلاک کیا جا رہا ہے، تاہم اردن کا کہنا ہے کہ پائلٹ کو بظاہر ایک ماہ قبل ہلاک کیا گیا تھا۔ اسے شام میں اس کے بعد یرغمال بنایا گیا تھا جب اس کا طیارہ داعش کے اہداف کے خلاف امریکی قیادت کے اتحاد کے فضائی حملوں کے سلسلے میں پرواز کرتے ہوئے گر گیا تھا۔ اردن کی جانب سے ساتھی مسلمانوں کے خلاف فضائی حملوں میں شرکت کو ملک کے اندر غیر مقبولیت کا سامنا رہا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام میں مسلمان عسکریت پسند گروپ داعش کی جانب سے دو جاپانی شہریوں کے سر قلم کرنے کے بعد دنیا میں جاپان کے کردار پر توجہ مرکوز ہو گئی ہے۔ وزیراعظم شنزو ایبے ملک صلح جویانہ انداز کو تبدیل کر کے عالمی سلامتی کے امور میں زیادہ فعال کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تاہم بہت سے جاپانی اس سوچ سے متفق نہیں ہیں۔ اس بارے میں ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
دہشت گرد گروپ داعش کے ہاتھوں دو جاپانی شہریوں کینجی گوٹو اور ہارونا یاکاوا کی ہلاکت پر ٹوکیو کی سڑکوں پر سخت بے یقینی پائی جاتی ہے کہ ان کے ملک کو اس سانحے پر کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایک جاپانی طالبہ کا کہنا تھا، یہ سب جاپان سے بہت دور وقوع پذیر ہوا ہے، لیکن متاثرین جاپانی تھے، ان کا ایک ایسی جگہ پر ہلاک ہونا کتنا ہولناک ہے۔ ایک دوسرے جاپانی طالب علم کیمو گاوا نے اپنے خوف کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عسکریت پسند کہہ رہے تھے کہ وہ اب سے جاپانی شہریوں کو نشانہ بنائیں گے، اس سے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیل گئی ہے۔ پالیسی گروپ چیتھم ہاؤس میں ایشیا پروگرام کے سربراہ سوینسن رائٹ کا کہنا تھا کہ جاپان کو داعش کی جانب سے دہشت گردی کے خطرے کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا، کیا وہ ان ہلاکتوں سے پہنچنے والے صدمے کے بعد پسپائی اختیار کر کے نسبتاً الگ تھلگ ہو جائیں گے، اور یا پھر وہ اس استدلال کو تسلیم کریں گے کہ جاپان کی بین الاقوامی امور میں شمولیت ناگزیر ہے اور وہ غیر فعال کردار اختیار نہیں کر سکتا؟ داعش کا کہنا ہے کہ اس نے جاپانی یرغمالیوں کو اس لیے ہلاک کیا کیونکہ جاپان نے دہشت گرد گروپ کے خلاف لڑنے والے ملکوں کو $200 ملین کی امداد کی پیشکش کی تھی۔ ان ہلاکتوں پر وزیر اعظم شنزو ایبے کا رد عمل بڑا فیصلہ کن تھا۔ انہوں نے کہا تھا، داعش کو اپنے جرائم کی جواب دہی کے لیے جاپان عالمی برادری کے ساتھ تعاون کرے گا، جاپان دہشت گردی کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا۔ ٹوکیو میں قائم صوفیہ یونیورسٹی کے پروفیسر کوئچی ناکانو کہتے ہیں کہ جنگ میں شامل ہونے کے لیے شنزو ایبے کا عزم بہت مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو شنزو ایبے کو اس بحران کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جبکہ چند ایسے بھی ہیں جو ایبے سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے جاپان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تشکیل پانے والا جاپان کا آئین اسے سمندر پار تنازعات میں فوج بھیجنے سے باز رکھتا ہے، لیکن ان ہلاکتوں کے بعد وزیر اعظم ایبے آئین میں تبدیلی کے خواہاں ہیں تاکہ اس کی سیلف ڈیفنس فوج غیر ممالک میں جاپانی شہریوں کی بازیابی کی کاروائیاں کر سکے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بہت سے جاپانی ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت کے اپنے حالیہ دورے میں صدر باراک اوباما اور بھارتی رہنماؤں نے ایشیا پیسیفک اور بحر ہند کے علاقوں میں استحکام اور امن کے فروغ کے لیے زیادہ قریبی تعلقات کے ساتھ کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ اگرچہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی راہ روکنے کی خاطر نئی دہلی نے خود کو واشنگٹن کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے نمایاں پیش رفت کی ہے، لیکن وہ اپنے ہمسائے ایشیائی ٹائیگر کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے بھی کام کر رہا ہے۔ نئی دہلی سے انجنا پسریجا کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
اس ہفتے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کے بیجنگ کے دورے کے موقع پر دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے بھارت اور چین کے درمیان تعلقات بڑھانے کے خوش آئند بیان پر اتفاق کیا۔ چین کے عہدیداروں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل نشست حاصل کرنے کی بھارتی خواہش کی حمایت کرنے کے ساتھ ساتھ اس بھارتی تجویز کی بھی حمایت کی کہ عالمی ادارہ دہشت گردوں کو پناہ اور انہیں مالی امداد فراہم کرنے والے ملکوں کو سزا دے، جسے بڑے پیمانے پر ایک ایسا اقدام سمجھا جا رہا ہے جو پاکستان کو ہدف بنا سکتا ہے۔ اس دورے کا مقصد بھارت اور امریکہ کی جانب سے اس نئے اتحاد کے بعد جسے علاقے میں چین کی بڑھتی ہوئی بالادستی کے سدباب سے متعلق ایک اتحاد کہا جا رہا ہے، بیجنگ کو اثر نو یقین دلانے کی کوشش کے طور پر دیکھا گیا۔ نئی دہلی میں صدر براک اوباما کے حالیہ دورے کے دوران امریکی صدر اور وزیراعظم نریندر مودی نے نئے اعتماد کے ایک دور کا اعلان کیا۔ ایک مشترکہ اسٹریٹیجک ویژن میں انہوں نے جہاز رانی کی آزادی کے تحفظ، سمندروں کی سیکیورٹی اور ایشیا پیسیفک اور بحر ہند کے خطے میں فضائی علاقے کو محفوظ رکھنے کے لیے مل کر کام کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ بھارت کے لیے ایک نمایاں تبدیلی تھی جو سیکیورٹی کے اپنے تحفظات کے لیے واشنگٹن کے ساتھ اعلانیہ وابستگی سے دور رہا ہے۔ بھارتی سابق سیکرٹری خارجہ اور امریکہ کے لیے بھارتی سفیر للت مان سنگھ کا کہنا ہے کہ بھارت نے فی الواقع اپنی غیر وابستگی کی پالیسی ترک کر دی ہے۔
چائنا از ناٹ ڈائریکٹلی مینشنڈ بٹ دیئر از اے پرسپشن امنگسٹ ڈپلومیٹس اینڈ اسٹریٹیجک پلانرز۔
چین کا براہ راست نام نہیں لیا گیا، لیکن سفارتکاروں اور اسٹریٹیجک منصوبہ سازوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ طویل مدت میں چین ایک خطرے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس لیے ہم اسے مسٹر مودی کی ایکٹ ایسٹ پالیسی اور مسٹر اوباما کی ایشیا میں اثر نو توازن کے منصوبے کے ایک عظیم تر ملاپ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ چنانچہ امریکہ ایک اسٹریٹیجک شراکت دار کے طور پر ہی نہیں بلکہ بھارت کے سب سے اہم اسٹریٹیجک شراکت دار کے طور پر ابھر رہا ہے۔ یہ الفاظ تھے للت مان سنگھ کے۔ اگرچہ بھارت اور چین کے درمیان اقتصادی تعلقات فروغ پا رہے ہیں، تاہم گہرے شکوک و شبہات بدستور موجود ہیں جو ان دونوں کے درمیان سن 1962 میں لڑی جانے والی مختصر دورانیے کی جنگ کا نتیجہ ہیں۔ ہمالیائی سلسلے کی سرحد کے سلگتے تنازع میں کبھی کبھار آنے والی تیزی کا اثر پچھلے سال چین کے صدر کے بھارتی دورے کے موقع پر ظاہر ہوا تھا، جب نئی دہلی نے چینی فوجیوں پر اپنے علاقے میں دخل اندازی کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ بھارت اس بارے میں بھی فکر مند ہے کہ بیجنگ بحر ہند کے علاقے میں اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کر رہا ہے، اور پچھلے سال سری لنکا میں دو چینی آبدوزوں کی لنگر اندازی نے نئی دہلی کی تشویش میں اضافہ کر دیا تھا۔ دفاع اور اسٹریٹیجک امور سے متعلق نئی دہلی میں قائم انسٹیٹیوٹ سے منسلک سکھ دیو منی کہتے ہیں کہ بھارتی پالیسی سازوں کو توقع ہے کہ امریکہ کے ساتھ نئی شراکت داری سے چین سے نمٹنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ احساس پایا جاتا ہے کہ چین اس وقت بہتر رویہ اپناتا ہے جب اسے پتا ہو کہ وہ دباؤ میں ہے۔ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے تو وہ چین پر کہیں زیادہ بامروت اور کہیں زیادہ نرم ہونے کے لیے دباؤ ڈالے گا۔ پچھلے سال اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے وزیراعظم مودی نے ایشیا میں ایک زیادہ بڑا کردار ادا کرنے کے اپنے عزائم کو کبھی پوشیدہ نہیں رکھا۔ انہوں نے جاپان اور ویتنام جیسے ملکوں کے ساتھ، جن کے جنوبی بحیرہ چین میں بیجنگ کے ساتھ تنازعات ہیں، مزید قریبی تعلقات قائم کرنے کے فیصلہ کن اقدامات کیے ہیں۔ صدر اوباما کے نئی دہلی کے دورے کے رد عمل میں چین کے سرکاری میڈیا نے اس دوستی کو سطحی قرار دیا اور بھارت سے کہا کہ وہ مغربی اثر و رسوخ کے جال میں نہ پھنسے۔ صدر اوباما نے ایک انٹرویو لینے والے سے کہا کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان بہتر تعلقات سے چین کو خطرہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نئی دہلی بھی چین کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بیجنگ کی قیمت پر امریکہ سے اپنے تعلقات میں اضافہ نہیں کر رہا۔ وزیراعظم مودی مئی میں چین جا رہے ہیں اور توقع ہے کہ کاروبار سے دلچسپی رکھنے والا یہ رہنما چین کی منڈیوں تک بھارت کی رسائی اور بھارت میں چین کی سرمایہ کاری کے لیے کوشش کرے گا۔ فروغ پاتی ہوئی دونوں معیشتوں کے رہنما ایک ایشیائی دور کی تشکیل کے لیے مل کر کام کرنے کی بات کرتے ہیں۔ نئی دہلی میں قائم سینٹر فار چائنا انالیسز اینڈ اسٹریٹجی کے جیادیو رنادے کہتے ہیں کہ اگرچہ بھارت امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر رہا ہے، تاہم وہ بیجنگ کے ساتھ اپنے رابطے بھی مستحکم کرنا چاہتا ہے۔
It is very important for us.
یہ چیز ہمارے لیے تعلقات کے اقتصادی امکانات کے ساتھ ساتھ اپنی سرحدوں کو بدستور پر امن اور پرسکون دیکھنے کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتی ہے۔
اس لیے یہ دونوں اعتبار سے اہم ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جب وزیر اعظم مودی یہ پیغام دیں گے کہ اقتصادی تعلقات میں پیش رفت کی جانی چاہیے, وہ غالباً یہ بات بھی دہرائیں گے کہ دخل اندازی اور اس طرح کی سرگرمیاں تعلقات کو محدود کر دیں گی. یہ الفاظ تھے جیا دیورا ناندے کے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آنے والے مہینوں میں بھارت کے لیے چیلنج یہ ہوگا کہ وہ واشنگٹن کے ساتھ اپنی دوستی میں اضافہ کرے جبکہ بیجنگ کو بھی ناراض نہ ہونے دے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد. نواب زادہ مرزا جمیل الدین احمد خان 90 برس قبل دلی میں پیدا ہوئے. ان گزرے برسوں پر نظر ڈالیں تو جو بات سب سے نمایاں نظر آئے گی وہ ان کی اپنے وطن پاکستان سے محبت ہے. کبھی وہ جیوے جیوے پاکستان کہتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کبھی اپنے تمام نغمے وطن کے سجیلے جوانوں کے نام کرتے نظر آتے ہیں. اس نامور شخصیت کو دنیائے ادب جمیل الدین عالی کے نام سے جانتی ہے, جن کا پیغام ہمیشہ پاکستان رہا اور یہ احساس ان کے تمام ملی نغموں میں دل بن کر دھڑکتا ہے.
پاکستان کی بخارے وطن بڑھ گئی تھی تو ہم کو بھی جوش آ گیا تو ہم نے لکھ دیا جیوے پاکستان.
شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نقاد, پلے رائٹر, مضمون نگار, کالمسٹ اور پاکستان کے بہت معروف سکالر ہیں. وہ دلی کے ایک معروف ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے دادا نواب علاء الدین احمد خان علائی غالب کے دوست اور شاگرد تھے. علی صاحب سے جب اس بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا,
علاء الدین خان علائی میرے والد کے باپ تھے.
جمیل الدین علی کے والد سر امیر الدین احمد خان ایک شاعر تھے اور والدہ کا تعلق میر درد کے خانوادے سے تھا. درد کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
وہ میری والدہ کے پر دادا تھے.
جمیل الدین علی سے شاعری کے شوق کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے,
بچپن سے اور ہمارے یہاں تو خاندان میں ہوتے شاعر, سبھی شعر کہتے ہیں ہمارے خاندان میں.
جمیل الدین علی ماضی پر نظر ڈالتے ہوئے کہتے ہیں,
میرا خیال ہے میں نے کھویا زیادہ پایا کم.
جمیل الدین علی پاکستان کے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں,
پاکستان کا مستقبل عجیب ہے.
علی صاحب 80 کی دہائی میں وائس آف امریکہ آئے تھے. جب ان سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے,
وائس آف امریکہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں, ان کا دفتر ہے واشنگٹن ڈی سی میں. شکریہ.
جمیل الدین علی جیسی نابغہ روزگار ہستیاں روز روز پیدا نہیں ہوتی. وہ آنے والے زمانوں میں بھی اپنے محبت میں گندے نغموں کی صورت میں ہر سو گونجتے رہیں گے.
جو نام بھری پہچان پاکستان, پاکستان ہمارا دیش, پاکستان ہمارا دیش, پاکستان ہمارا دیش, پاکستان ہمارا دیش, پاکستان جو نام بھری پہچان
اس انٹرویو کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com.
ہم مصطفی 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 ہے ہم زبا بس ہے تغیر کے بری ہے
ہم مصطفی 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 ہے ہم مصطفی 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 ہے مصطفی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ.
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عمران تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کی جانب سے اپنے ایک سفارتکار پر انتہا پسندوں کی امداد اور بھارت کی جعلی کرنسی رکھنے کے الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان نے بنگلہ دیش میں اپنے سفارتی عملے کے ایک رکن پر عائد کیے گئے سنگین الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان الزامات میں کوئی سچائی نہیں۔ بنگلہ دیش کے ایک اخبار دی سٹار میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق ایک پاکستانی سفارتکار جن کا نام محمد مظہر خان بتایا گیا ہے، ان پر مبینہ طور پر دہشت گرد تنظیموں کو پیسہ فراہم کرنے اور جعلی کرنسی کے لین دین میں ملوث ہونے کے الزامات لگائے گئے تھے۔ اخبار کے مطابق بنگلہ دیش میں حکام نے پاکستان سے کہا تھا کہ وہ اپنے سفارتکار کو واپس بلا لے، تاہم پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان تسنیم اسلم نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پاکستان کے ایک سفارتکار پر عائد الزامات کی تردید کی۔
کوئی سچائی نہیں ہے، لیکن ایک ہمارے سٹاف ممبر کو جو کہ آلریڈی اپنا ٹائم وہاں پہ ٹرم پوری کر چکا تھا، انہوں نے کہا کہ چلے جائیں، ان کو آپ یہاں سے بھیج دیجیے، واپس آ گیا۔
تسنیم اسلم نے کہا کہ وہ اس بارے میں مزید کسی طرح کی تفصیلات فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔ پاکستان کی طرف سے نہ تو اس سفارتکار کا نام بتایا گیا ہے اور نہ ہی یہ تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ وہ کس شعبے میں کام کر رہے تھے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ بظاہر بنگلہ دیش میں وزیر اعظم حسینہ واجد کی حکومت کی طرف سے قائم کیے گئے ایک خصوصی ٹریبیونل کی طرف سے ان متعدد افراد کو سخت سزائیں سنانا ہے جنہوں نے 1971 میں پاکستان سے علیحدگی کے دوران مبینہ طور پر سنگین جرائم کا ارتکاب کیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈز کے ساتھ ان کے مذاکرات کامیاب رہے ہیں، جس کے بعد 55 کروڑ ڈالر قرض کی قسط ملنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دے رہے ہیں جلیل اختر۔
پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ان کی ٹیم کے عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کے جائزہ مشن سے مذاکرات کامیاب رہے ہیں، جس کے بعد پاکستان کو 55 کروڑ ڈالر قرض کی نئی قسط کی فراہمی کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ پاکستان اور IMF کے حکام کے درمیان 3 روزہ مذاکرات جمعرات کو دبئی میں مکمل ہوئے۔ ان مذاکرات کے بعد عالمی مالیاتی ادارے کے جائزہ مشن نے پاکستان کو 55 کروڑ ڈالر کی آئندہ قسط جاری کرنے کی سفارش کی۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کی، جبکہ IMF کے وفد کی قیادت جائزہ مشن کے سربراہ جیفری فرینک نے کی۔ پاکستانی وزیر خزانہ نے دبئی میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ مذاکرات میں پاکستان کے اقتصادی اہداف کے حصول پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔
یا تو ٹارگٹس کو اچیو کیا گیا ہے یا ان کو کافی مارجن کے ساتھ بلکہ اچیو کیا گیا ہے، تو یہ خوش آئند بات ہے۔ ہماری جو ہے ڈیٹیل، ہماری ٹیم کی مختلف سیکٹری صاحبان، گورنر اسٹیٹ بینک، سیکٹری فائنانس اور دوسرے ہمارے جو منسٹریز ہیں وہ یہاں ایکٹیولی ان کے ساتھ انگیج تھیں۔ میں بھی پچھلے 3 دن سے موجود ہوں اور الحمدللہ ایک اچھی خبر ہے کہ ہمارا بڑا سکسیسفل ریویو جو ہے کنکلوڈ ہو چکا ہے۔
IMF کا جائزہ مشن پاکستان کو 55 کروڑ ڈالر کی قسط کے اجرا کی سفارش مرکزی بورڈ کو بھیجے گا، جس کے بعد قرض کی فراہمی کی حتمی منظوری دی جائے گی۔ گزشتہ اکتوبر میں ہونے والے مذاکرات میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے پاکستان میں معاشی اصلاحات کے عمل پر اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ IMF نے 2013 میں پاکستان کو 3 برسوں کے دوران کل 7 ارب 78 کروڑ سے زائد کا قرض اقساط میں دینے کی منظوری دی تھی۔ ہر قسط کی ادائیگی سے قبل عالمی مالیاتی فنڈ پاکستان میں مجوزہ اقتصادی اصلاحات پر پیش رفت کا جائزہ لیتا ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار یہ کہہ چکے ہیں کہ ملک میں افراط زر کی شرح میں کمی ہو رہی ہے، جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر بھی 15 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور کھیلوں کی دنیا سے یہ خبر کہ کرکٹ ورلڈ کپ سن 2015 کے لیے پاکستانی ٹیم میں اہم تبدیلی کی گئی ہے، اور انفٹ جنید خان کی جگہ بائیں ہاتھ سے گیند کرانے والے راحت علی کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات سنتے ہیں اسلام آباد سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان نے رواں ماہ شروع ہونے والے کرکٹ کے سب سے بڑے مقابلے کے لیے اپنی ٹیم میں فاسٹ بالر جنید خان کی جگہ راحت علی کو شامل کیا ہے۔ جنید خان زخمی ہونے کے بعد فٹنس ٹیسٹ میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے تھے، جس بنا پر انہیں کرکٹ کے عالمی کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ ملتان سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ راحت علی نے اپنے کریئر میں اب تک صرف ایک ہی ون ڈے انٹرنیشنل میچ کھیلا ہے، جس میں وہ خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے۔ یہ میچ بھی انہوں نے 2012 میں سری لنکا کے خلاف کھیلا تھا۔ تاہم ٹیسٹ کرکٹ میں ان کا ریکارڈ بہتر رہا ہے اور اب تک کھیلے گئے 11 ٹیسٹ میچوں میں انہوں نے 31 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں۔ انہوں نے آخری ٹیسٹ گزشتہ سال نومبر میں شارجہ میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا تھا۔ حالیہ دنوں میں نیوزی لینڈ کے خلاف دو ایک روزہ میچوں کی سیریز میں شکست فاش پر پاکستانی ٹیم کو پہلے ہی سخت تنقید کا سامنا ہے، اور اب راحت علی کو ٹیم میں شامل کیے جانے پر بھی کرکٹ کے حلقوں میں نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر اور چیف سلیکٹر محسن حسن خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ٹیم انتظامیہ کیا سوچ رہی ہے۔
وہ راحت علی 30 میں نہیں ہے، 15 سے چھوڑے آپ، کہ وہ یہ کہہ کے اس کو نکال دیا گیا تھا کہ وہ ون ڈے کرکٹ کے قابل نہیں ہے، وہ صرف ٹیسٹ میچ میں بولنگ کر سکتا ہے۔ تو آپ اس کو جب مشکل وقت پڑا ہے تو آپ راحت علی کو بلا رہے ہیں، دیٹ مینز وہ اتنا ضروری بولر تھا کہ مشکل وقت میں آپ کے کام آئے گا۔ میں کیا کہوں گا جی، ان کو ان کی جو ہیں، ان کے جو آئیڈیاز ہیں اور جو ان کی سوچ ہے، اس کے بارے میں تو میں ہنسنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔
کرکٹ بورڈ یہ کہہ چکا ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے کھلاڑیوں کا انتخاب ان کی کارکردگی اور فٹنس کو مد نظر رکھ کر کیا گیا، اور یہی واحد کلیہ کار فرما رہا۔ کرکٹ کا 11th عالمی کپ 14 فروری سے شروع ہو رہا ہے، جس کی مشترکہ میزبانی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کر رہے ہیں۔ پاکستان اپنا پہلا میچ 15 فروری کو روایتی حریف بھارت کے خلاف ایڈیلیڈ میں کھیلے گا۔ پاکستان نے اب تک صرف ایک بار یعنی 1992 میں عالمی کپ جیتا تھا، جبکہ 2011 میں ہونے والے آخری ورلڈ کپ میں اسے سیمی فائنل میں بھارت کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی، جس کے بعد بھارت سری لنکا کو ہرا کر عالمی کپ کا فاتح بنا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف پی آئی نے کہا ہے کہ جینیاتی تجزیے سے بظاہر یہ تصدیق ہوتی ہے کہ گزشتہ ماہ فلپائن میں پولیس کی کارروائی میں ہلاک ہونے والا شخص شدت پسندوں کا ایک اعلی کمانڈر ہی تھا۔ فلپائن کے عہدیداروں نے یہ کہتے ہوئے کہ 25 جنوری کو کی گئی کارروائی میں مارا جانے والا شخص ذوالکفی بن ہر تھا۔ اس کارروائی میں 44 پولیس اہلکار مارے گئے تھے۔ بن ہر ماروان کے نام سے بھی مشہور تھا، اور وہ الجماعت الاسلامیہ نامی انتہا پسند تنظیم کا رکن تھا۔ وہ انڈونیشیا میں سن 2002 میں ہوئے بالی بم دھماکوں کے علاوہ فلپائن میں بھی کئی دہشت گردانہ کارروائیوں میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کی وجہ سے ایف بی آئی کو مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل تھا۔ ایف بی آئی نے ایک بیان میں بتایا کہ فلپائن کے حکام کی طرف سے جائے وقوع سے حاصل کیے گئے ڈی این اے کے نمونے اور بنہور کے قریبی رشتے دار کے ڈی این اے سے بظاہر مماثلت ظاہر ہوئی ہے۔ القاعدہ کے ایک سابق رکن نے، جس نے 11 ستمبر 2001 میں امریکہ پر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی میں مدد دی تھی، شہادت دی ہے کہ سعودی شاہی خاندان نے دہشت گرد گروپ کو پیسہ اور دوسری رقم فراہم کی۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں قمر عباس جعفری کی زبانی۔
القاعدہ کے ایک سابق رکن نے، جس نے 11 ستمبر 2001 میں امریکہ پر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی میں مدد دی تھی، شہادت دی ہے کہ سعودی شاہی خاندان نے دہشت گرد گروپ کو پیسہ اور دوسری قسم کی مدد فراہم کی تھی۔ زکریا موسوی نے یہ شہادت ان وکلاء کو دی جو ان خاندانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں جن کے افراد اس وقت مارے گئے جب طیاروں نے نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور واشنگٹن میں محکمہ دفاع سے ٹکرا کر تباہی مچائی، اور ایک طیارہ پینسلوینیا میں ایک میدان میں گر کر تباہ ہوا جو بظاہر واشنگٹن میں ایک اور عمارت سے ٹکرانے کے لیے آ رہا تھا۔ موسوی نے کہا کہ بعض انتہائی مشہور سعودی عہدیداروں نے القاعدہ کی مدد کی، جن میں سعودی عرب کے انٹیلیجنس کے سابق سربراہ ترکی الفیصل بھی شامل تھے۔ موسوی نے مزید بتایا کہ اس نے افغانستان میں ذاتی طور پر واشنگٹن کے سعودی سفارتخانے کے ایک سفارتکار سے ملاقات کی تھی، اور انہوں نے امریکی صدر کے طیارے ایئر فورس ون کو مار گرانے کی بات کی تھی۔ سعودی سفارتخانے نے بدھ کے روز کہا کہ موسوی ایک پراگندہ ذہن کا مجرم ہے، جس کے اپنے وکلاء نے اسے ذہنی طور پر نااہل قرار دیا ہے۔ سفارت خانے نے کہا کہ 9/11 کے دہشت گرد حملے ایسے تھے جن کی تاریخ میں سب سے زیادہ تحقیقات کی گئیں، اور یہ کہ اس کے نتیجے میں سعودی عرب کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ موسوی کو دہشت گرد حملوں میں اس کے رول کے لیے امریکہ میں عمر قید کی سزا دی گئی ہے۔ عمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما اور دلائی لاما یہاں واشنگٹن میں اس وقت ایک سالانہ قومی دعائیہ نشست میں شریک ہیں، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ان دونوں کے درمیان ملاقات بھی ہوگی۔ رپورٹ قمر عباس جعفری سے۔
وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے ان خبروں کو اہمیت نہیں دی کہ صدر اوباما جمعرات کے روز اس دعائیہ اجتماع میں برسرعام تبت کے روحانی رہنما سے ملیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے چین یقیناً برہم ہوگا۔ قومی سلامتی کاؤنسل کی ترجمان خاتون برنڈیٹ پین نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ صدر اوباما دلائی لاما کی تعلیمات کے ایک مضبوط حامی ہیں، لیکن دلائی لاما کے ساتھ بطور خاص کوئی میٹنگ نہیں ہے جس کا اعلان ہوا ہو۔ دلائی لاما کے اس اصرار کے باوجود کہ وہ صرف تبت کے لیے خود اختیاری کا حصول چاہتے ہیں، چین اس روحانی رہنما کو ایک خطرناک علیحدگی پسند سمجھتا ہے اور باقاعدگی سے ان رہنماؤں کی مذمت کرتا ہے جو ان سے ملتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ہونگ لی کہتے ہیں،
چنگ فنگ فنڈے رنگ کو
چین کسی بھی ملک کی اس حکومت کی مخالفت کرتا ہے جو تبتی مسئلے کو ایک بہانہ بنا کر چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے۔ چین کسی بھی ملک کی اس لیڈر کی مخالفت کرتا ہے جو کسی بھی طور دلائی لاما سے ملاقات کرے۔ چین کو امید ہے کہ امریکہ تبت کے مسئلے پر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے وسیع منظرنامے کو پیش نظر رکھے گا اور متعلقہ مسائل کو مناسب طور پر حل کرے گا۔ اپنا منصب سنبھالنے کے بعد سے صدر اوباما تین بار دلائی لاما سے مل چکے ہیں، لیکن برسرعام ان کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ مختلف مذاہب اور مسالک سے تعلق رکھنے والے 3,000 سے زیادہ لوگ اس دعائیہ تقریب میں شرکت کریں گے، جس میں مذہبی آزادی کی اہمیت پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
کیمرون نے بتایا ہے کہ بدھ کے روز سے نائجیریا کے شدت پسند گروپ بوکو حرام کے کیمرون کے دیہات پر حملوں میں کم از کم 91 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزیر دفاع ایڈگرڈ ایلن نے وائس آف امریکہ کے نمائندے موکی ایڈفن کنزیکا کو بتایا کہ سرحدی قصبے فوٹوکال میں ہونے والی جھڑپوں میں کیمرون کے 6 فوجی اور چارٹ کے 13 فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ وزیر ایلن نے کہا کہ کم از کم 500 افراد زخمی ہیں اور ہلاکتوں میں اضافے کی توقع ہے۔ چارڈ اور کیمرون کی فوجوں نے بوکو حرام جنگجوؤں کے بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنے کے لیے سرحد پر اپنے فوجی تعینات کیے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ترجمان بیکاری نے کہا،
After fierce fighting, the enemy was once more booted out, incurring over more than 50 deaths.
ترجمان بکاری کہہ رہے ہیں کہ شدید لڑائی کے بعد دشمن کو پسپا کر دیا گیا۔ 50 کے قریب فوجی اس لڑائی میں کام آئے۔ فوج کو اس کاروائی میں کثیر تعداد میں جنگی سامان ہاتھ لگا۔ جنگجو فوٹوکال کے ارد گرد قصبوں میں روپوش ہو گئے، لیکن کیمرون فوجیوں نے ان کا پیچھا کیا۔ کیمرون کے ترجمان عیسا چروما بکاری نے یہ بھی بتایا کہ کم از کم 800 جنگجوؤں نے گرجا گھروں، مسجدوں اور گاؤں کو آگ لگا دی اور ان لوگوں کو قتل کر دیا جو کیمرون کے خلاف لڑائی میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ شدت پسندوں نے پہلے نائجیریا کے سرحدی قصبے گامبورو میں چارٹ کی فورسز سے لڑائی کی اور پھر کیمرون میں داخل ہو کر فوٹوکال پر حملہ کیا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ مشرقی یوکرین کے تنازع کا سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششوں میں ہے، لیکن کہا کہ ہم روسی ٹینکوں اور جنگجوؤں کے سرحد پار کرنے پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ کیری نے یہ بیان جمعرات کے روز کیف میں یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشنکو کے ساتھ ملاقات کے بعد دیا ہے۔ امریکہ اور اس کے حلیف روس پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسندوں کی پشت پناہی کر رہا ہے اور انہیں ہتھیار اور افرادی قوت فراہم کر رہا ہے، لیکن روس اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ کیری کے دورے سے پہلے امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے اعلان کیا کہ امریکہ کیف کو امداد کی مد میں اضافی 16.4 ملین ڈالر دے گا جو ان شہریوں پر خرچ کی جائے گی جو مشرقی یوکرین میں یوکرینی فوج اور روس نواز علیحد کی پسندوں کے درمیان لڑائی سے متاثر ہوئے ہیں. عہدیدار نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اس بات کا جائزہ بھی لے رہا ہے کہ یوکرین کو ہلاکت خیز ہتھیار فراہم کیے جائیں، لیکن خدشہ ہے کہ یوکرینی فورسز کو ان ہتھیاروں کے استعمال کی تربیت بھی حاصل ہے کہ نہیں. مصر میں جمعرات کے صبح ایک معروف امریکی فاسٹ فوڈ کمپنی کینٹکی فرائڈ چکن یعنی KFC کے ایک ریستوران پر حملے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا. مصر کے سرکاری خبر رساں ادارے مینا کے مطابق دارالحکومت قاہرہ سے 80 کلومیٹر شمال میں واقع قصبے منوفیہ میں موٹر سائیکل پر سوار حملے آور نے ریستوران پر آتشگیر مواد پھینکنے کے بعد فائرنگ شروع کر دی، جس سے ریستوران میں آگ لگ گئی. خبریں ختم ہوئیں. امریکہ کے اخبارات میں اداریوں اور مضامین پر مبنی پروگرام یو ایس پریس راؤنڈ اپ اسد حسن پیش کر رہے ہیں.
اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے ہاتھوں اردن کے ایک پائلٹ کو زندہ جلائے جانے کے ہیبتناک اور انسانیت سوز واقعے پر امریکہ کے اخبارات میں، اداریوں، مضامین اور بلاگز میں کھل کر اظہار خیال کیا گیا ہے. مقتول پائلٹ کے والد کی داعش سے بدلہ لینے کے لیے امریکہ اور اردن سے امیدیں، یہ عنوان ہے واشنگٹن پوسٹ کی شہ سرخی کا. اخبار لکھتا ہے کہ داعش کی بربریت پہلے بھی مخفی نہ تھی، جب یہ گروپ کیمرے کی آنکھ میں کئی غیر ملکیوں کے سر تن سے جدا کرتے نظر آ چکا ہے. تاہم اخبار کے مطابق اردن کے 26 سالہ پائلٹ معاذ قصاصبے کو زندہ جلانے کی جو ویڈیو داعش نے جاری کی ہے، اس نے پوری دنیا میں بالعموم اور اردن میں بالخصوص اس انتہا پسند گروپ کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کی ہیں، اور شہریوں کی بڑی تعداد داعش سے بدلہ لینے کے نعروں کے ساتھ سڑکوں پر آ گئی ہے. ایسے میں جب اردن کے شاہ عبداللہ واشنگٹن میں مذاکرات میں مصروف تھے، ویڈیو کے رد عمل کے بعد ان کی حکومت نے داعش کے سزا یافتہ دو قیدیوں کو پھانسی دے دی ہے، اور سال 2005 میں عراق میں اردن کے لوگوں پر حملے میں سزا یافتہ زید الکربولی اور ایک خاتون ساجدہ الرشوائی اپنے انجام کو پہنچے ہیں. داعش ان قیدیوں کی رہائی اور تبادلے کا مطالبہ کرتی رہی ہے. اردن کے عوام مطالبہ کر رہے ہیں کہ داعش کو آئینی ہاتھوں سے لیا جائے اور پائلٹ کی بے رحمانہ ہلاکت کا بدلہ لیا جائے. مقتول پائلٹ کے والد صافی قصاصبے نے کھلے بندوں اپنے پہلے بیان میں العربیہ ٹیلی ویژن سے گفتگو میں کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ امریکہ اور اردن اس بربریت پسندانہ اقدام کا بدلہ لیں گے. صدر اوباما نے اور ان کی انتظامیہ نے بھی واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ داعش کو شکست دینے کے لیے اتحادی ملک کے ساتھ اپنی مشترکہ کوششوں کو دوگنا کر دیں گے. اخبار ایل اے ٹائمز نے بھی داعش کی بربریت اور اس کے خلاف اردن میں پائے جانے والے رد عمل کو جلی سرخیوں میں جگہ دی ہے. اخبار نیو یارک ٹائمز نے ISIS از لوزنگ ان عراق بٹ واٹ نیکسٹ اس عنوان سے ایک مضمون شائع کیا ہے. مضمون نگار کینت پولک نے، جو بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ ہیں اور حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب انتھنکبل کے مصنف ہیں، لکھا ہے کہ داعش عراق میں کمزور ہو رہی ہے. مصنف کا کہنا ہے کہ گزشتہ موسم گرما میں عراق کے مختلف بڑے شہروں میں خاطر خواہ پیش قدمی کرنے والی تنظیم داعش اب عراق میں پسپائی سے دو چار ہے، اور اس کی بڑی وجہ امریکہ کی معاونت میں عراقی اور کرد فورسز کی بھرپور جوابی کاروائیاں ہیں، جس میں گزشتہ کئی ماہ کے دوران متعدد فضائی حملے کیے گئے اور داعش کے ٹھکانوں کو بری طرح نقصان پہنچایا گیا اور ساتھ ساتھ اس کے کمانڈر ہدف بنے. اور اس عرصے میں عراق اور کرد فورسز نے بغداد، بائیجی اور سمارا پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا اور موصل کا رابطہ بھی منقطع کرتے ہوئے اس شدت پسند تنظیم کو دھچکا پہنچایا. مصنف کے بقول داعش کا عراق سے آئندہ 6 سے 18 مہینوں کے دوران مکمل خاتمہ ہو سکتا ہے. تاہم مصنف نے اس جانب توجہ مبذول کرائی ہے کہ عراق کے اندر سیاسی بحران نے داعش کے خلاف کامیابیوں کی رفتار کو سست بنائے رکھا ہے، اور اب اگر اس شورش زدہ ملک میں سنی اور شیعہ مسالے کے شہریوں کو ایک دوسرے پر سال 2006 اور سال 2008 کے عرصے میں پائے جانے والے عدم اعتماد کی فضا سے نکال کر متحد کر دیا جائے تو داعش کے خلاف مستقل کامیابیوں پر مہر ثبت کی جا سکتی ہے. مصنف نے عراق میں امن و امان کے لیے صدر باراک اوباما کے عزم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ فوجی کامیابیوں کو سیاسی پیش رفت کے ذریعے ہی امر کیا جا سکتا ہے. داعش کی بربریت اور اس پر رد عمل کے علاوہ یوکرین کی صورتحال پر بھی متعدد مضامین اور بلاگز آج کے اخبارات میں دیکھے جا سکتے ہیں. اخبار بوسٹن گلوب نے ایک مضمون میں اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر سمانتا پاول کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ روس اس وقت مشرقی یوکرین میں جو کردار ادا کر رہا ہے، اس سے پہلے وہ کرائمیا اور اس سے پہلے جارجیا، ابخاز تازیہ اور وسطیہ میں ادا کر چکا ہے۔ مضمون نگار کہتے ہیں کہ آج سے 74 برس قبل ونسٹن چرچل نے جس طرح نازی جرمنی کے خلاف اپنے ملک انگلینڈ کے دفاع کے لیے امریکہ سے اسلحے کی فراہمی کی التجا کی تھی، آج اسی طرح یوکرین بھی امریکہ سے استدعا کر رہا ہے۔ مضمون نگار تجویز کرتے ہیں کہ یوکرین کو فوری طور پر مسلح کیا جائے اور اس اقدام میں جس قدر تاخیر ہوگی انسانی جانوں کا ضیاع بھی اسی قدر زیادہ ہوگا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور آئیے سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
شام میں خانہ جنگی کو جاری ہوئے اب 4 سال ہونے کو ہیں۔ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ملک میں ہونے والی پرتشدد کارروائیوں سے جو تباہی اور بربادی پھیلی ہے اس کا شکار عام شہری ہوئے ہیں۔ دوسری طرف دو دہشت گرد گروپ یعنی داعش اور القاعدہ کی شاخ النصرہ بھی ان شہریوں پر مظالم ڈھا رہی ہے اور ان کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ بشار الاسد کے فوجی دستے بھی شہری آبادیوں پر مختلف قسم کے مظالم کر رہے ہیں، جن میں قتل، اغوا، تشدد اور آبرو ریزی وغیرہ شامل ہیں۔ جمہوریت، انسانی حقوق اور محنت کے نائب معاون وزیر تھامس میلیا کا کہنا ہے کہ شام کی حکومت نے لاکھوں افراد کو جیلوں میں قید کر رکھا ہے۔ بغیر کسی الزام کے ان کے ساتھ تشدد، جنسی تشدد اور غیر انسانی سلوک کو روا رکھا گیا ہے۔ انہیں بغیر کسی عدالتی کارروائی کے پھانسی پر چڑھا بھی دیا جاتا ہے۔ اسد کے قید خانوں میں کتنے افراد قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں ان کا صحیح شمار مشکل ہے۔ تاہم اس کے بارے میں ثبوت اور دستاویزات جمع کرنے والے گروپوں کا کہنا ہے کہ تقریباً 215,000 افراد جیلوں میں بند ہیں۔ ان میں سے تقریباً 35,000 سیاسی قیدی ہیں، جن میں سے بہت سے لوگوں کو اس بنا پر حراست میں لیا گیا ہے کہ انہوں نے غیر انسانی سلوک کی کارروائیوں کے ثبوت اور شواہد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور انسانی حقوق کے دفاع کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں تنظیمیں قائم کی ہیں۔ مسلسل ظلم و ستم کے اس ماحول میں جرات مند شامی باشندے امن، انصاف اور بنیادی آزادی کے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کے علمبردار حکومت اور دہشت گرد گروپوں کی طرف سے کی جانے والی بدسلوکیوں اور خلاف ورزیوں کے بارے میں شواہد جمع کر رہے ہیں۔ نائب معاون وزیر میلیا کا کہنا ہے کہ یہ ملک کے مستقبل کے لیے بے حد اہم ہے، کیونکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف دستاویزی ثبوت کے ذریعے نقصانات کی تلافی، ادارہ جاتی اصلاحات، عرض گزاری، شہادتوں کی جمع آوری اور قانونی احتساب ممکن ہو سکتا ہے۔ نائب معاون وزیر نے مزید کہا کہ امریکہ عبوری انصاف کے حصول اور مظالم کے دستاویزی ثبوت جمع کرنے کے کام پر توجہ مرکوز کرنے کے حق میں ہے۔ ان کا مقصد تمام فریقوں کے مظالم کا حساب لینا ہے۔ ان میں شام میں انصاف اور احتساب کا مرکز بھی شامل ہے، جو اپنے ڈیٹا بیس، تجزیوں اور شام میں لوگوں کو یہ شہادتیں جمع کرنے کی تربیت فراہم کرتا ہے۔ نائب معاون وزیر میلیا نے مزید کہا کہ امریکہ سیاسی حل کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ یہ ایک ایسا سیاسی حل ہوگا جو جمہوری، متحد اور سب کو ساتھ ملا کر حکومت کرنے والے شام پر منتج ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے تاکہ مظالم کا خاتمہ ہو اور شام میں مستحکم امن اور انصاف قائم کیا جا سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
امریکہ میں ماحول کے تحفظ کا بڑھتا ہوا رجحان اب امریکی یونیورسٹیز میں بھی واضح دکھائی دے رہا ہے، اور امریکہ بھر میں 300 سے زائد یونیورسٹیز ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ان یونیورسٹیز میں عمارتوں کو ماحول دوست بنانے کے علاوہ شمسی توانائی کا بہتر استعمال اور باغوں میں پودوں اور پھولوں کی کاشت وغیرہ جیسے سلسلے یقینی بنائے جا رہے ہیں، جبکہ ان درسگاہوں میں ماحولیات کے تحفظ کے حوالے سے نصاب کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ امریکی دارالحکومت کی جارج واشنگٹن یونیورسٹیز میں اسٹرابریز پک کر تیار ہو چکی ہیں، سورج مکھی کے پھول بھی اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ ایلوئی اسمتھ اس یونیورسٹی کی طالبہ ہیں اور یونیورسٹی کے اس باغ کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔
And then these are the little squash blossoms. You pick the male ones because those aren't the ones that will turn into.
इस पौधे को स्क्वाश ब्लॉसम कहा जाता है. आप पौधा तोड़ सकते हैं क्योंकि ये सब्जी नहीं देता. ये बाग यूनिवर्सिटी के उन दो बागों में से एक है जिन्हें रजाकार तालबिल्मों ने तैयार किया है. लेकिन ये बाग इस माहौलियाती तहफ्फुज का एक छोटा सा सिलसिला है जिसके हवाले से जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी काम कर रही है. यहाँ पर नई इमारत माहौलियात के तहफ्फुज को मद्देनजर रखे हुए बनाई गई है. चीजों को दोबारा काबिल इस्तेमाल और माहौल दोस्त छतें बनाने के अलावा यूनिवर्सिटी टीवी और मल्टी मीडिया पर तालबिल्मों को माहौलियात के तहफ्फुज के बारे में आगाही भी देती है. मेगन चैपल माहौलियात के तहफ्फुज के शोबे की इंचार्ज हैं.
Climate, water, and ecosystems. And we have begun to create projects on the ground that address.
हमने यूनिवर्सिटी की तीन इमारतों में शमसी तवानाई से पानी गर्म करने का निजाम लगाया है जो अमरीका की मशरकी रियासतों में ऐसा सबसे बड़ा सेटअप है. उनका कहना है कि माहौलियात के तहफ्फुज के लिए यूनिवर्सिटी ने 10 साल पहले कोशिशें शुरू की.
So everything from creating solar hot water systems on our rooftops.
हमने मौसम, पानी और इकोसिस्टम के हवाले से माहौलियात के तहफ्फुज के लिए ये सारे प्रोजेक्ट शुरू किए. हम कोशिश कर रहे हैं कि कार्बन के अखराज को कम से कम कर सकें. बारिश के पानी को यहाँ न सिर्फ मकामी पौधों की आबियारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाया जाता है कि बारिश का ये पानी मकामी दरिया पोटोमैक की तरफ ज्यादा ना जाए. चैपल ब्राउन बताती हैं कि 20,000 तालबिल्मों पर मुश्तमिल ये यूनिवर्सिटी अब माहौलियात के बचाव और हिफाजत के लिए 140 से ज्यादा कोर्सेज मुहैया कर रही है. उनके मुताबिक तालबिल्मों ने यूनिवर्सिटी को माहौल दोस्त बनाने में अहम किरदार अदा किया है. हम यूनिवर्सिटी को माहौल दोस्त बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं. हम जानते हैं कि ऐसा करना बहुत जरूरी है और हमारे तालबिल्म भी इस हवाले से तजावीज देते रहते हैं. माहौल के तहफ्फुज के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम द सस्टेनेबल एंडाउमेंट इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमरीका में हाई स्कूल के बाद कॉलेज का चुनाव करते वक्त दो तिहाई तालबिल्म इन दरसगाहों का इंतखाब करना पसंद करते हैं जो माहौल दोस्त हों. नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन.
प्रोग्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ अंजुम हेरल्ड गिल आपकी खिदमत में हाजिर है. برطانیہ میں منگل کو قانون ساز اس رائے دہی میں حصہ لے رہے ہیں کہ آیا تین افراد کے ڈی این اے سے بچوں کی پیدائش کے عمل کی تجویز کی منظوری دے کر برطانیہ کو دنیا کا پہلا ملک بننے کا درجہ دیا جائے. متنازع قسم کے اس ان وٹرو فرٹیلائزیشن کی مدد سے ماؤں کو لاحق انحطاطی امراض مثلاً پٹھوں کا ورم، مرگی اور دماغی کمزوری بچوں کو منتقل نہیں ہوں گے. عالمی سطح پر ہر سال تقریباً 6,500 بچے لا علاج مائٹوکانڈریا یعنی اندرونی جھلی میں کثیر تعداد میں تنگ ابھاروں کی موجودگی کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں. کلیدی برطانوی طبی حکام اس تجویز کے حامی ہیں جن کا کہنا ہے کہ وہ اسے ایک مثبت طریقہ خیال کرتے ہیں جس کی مدد سے ایسی مائیں جو مائٹوکانڈریا سے متاثر ہیں ان کے بچوں کو یہ بیماری منتقل نہیں ہوگی. سیلی ڈیوس برطانیہ کے طبی شعبے کی سربراہ ہیں. بقول ان کے خواتین کو یہ موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ تباہ کن جینیاتی مشکلات سے گزرے بغیر بچوں کو جنم دے سکیں. ادھر سائنسی اخلاقیات سے واسطہ رکھنے والے کچھ ماہرین اس تجویز کی شدید مخالفت کرتے ہیں جبکہ برطانیہ کی سیکولر ہیومن جینیٹکس الرٹ سے وابستہ ڈیوڈ کنگ اس کے حق میں ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس قانون کی منظوری سے مستقبل میں نمونہ ساز اصلاح نسل پر مبنی بچوں کو جنم دینا ممکن ہوگا. رومن کیتھولک کلیسا جو کسی مصنوعی طریقے سے تولیدی عمل کے طریقہ کار کی مخالف ہے اس تجویز کو ہرگز اچھا نہیں سمجھتی. اسی طرح چرچ آف انگلینڈ بھی ایسی ہی سوچ کا مالک ہے جس نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ اس طبی تکنیک سے متعلق ضروری سائنسی مطالعہ ابھی نہیں ہوا جسے بچوں کی تولید کے معاملے میں استعمال کیا جا سکے. اگر ایوان زیریں اور بعد ازاں اسی ماہ کے اواخر میں ایوان بالا اس تجویز کی منظوری دیتے ہیں تو طبی اہلکاروں کو اس بات کی اجازت مل جائے گی کہ وہ آئندہ کی ماں کے بیضہ زن سے ڈی این اے نیوکلیس حاصل کر کے عطیہ کردے بیضے میں پیوست کریں جہاں سے نیوکلیس ڈی این اے لیا گیا تھا. نتیجے میں اس طرح حاصل کردہ جین اپنے ہی والدین کا نیوکلیس ڈی این اے میسر ہوگا جبکہ اس میں مائٹوکانڈریا موجود نہیں ہوگا. مائٹوکانڈریا کی تبدیلی سے متعلق اس علاج کی کہیں سے بھی منظوری نہیں ملی گزشتہ برس امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے برطانیہ میں زیر غور اس طریقہ کار سے متعلق غور و خاص کیا تھا، تاہم ادارے نے فیصلہ کیا کہ انسانوں میں اس کا استعمال قبل از وقت ہوگا۔ لیبارٹری تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے بندروں کی تولید کے عمل پر کامیاب تجربہ ہو چکا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر ویٹو میئر، اور انجینئر تھے پہلے گلین مونکیلیو اور اب ہیں راب میکلین۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا ان دا نیوز، جسے آج پیش کر رہی ہیں نفیسہ حود بھائی، اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی سادیہ اسد۔ لیکن اس سے پہلے خبروں کا ایک بلیٹن۔